السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ مریم آیت نمبر 41. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لابیہ یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرو، بے شک وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا. انہیں ذرا اس موقع کی یاد دلاؤ جب کہ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں. جیسے پچھلی دفعہ ہم نے آغاز کیا تھا وذکر فی الکتاب مریم، تو آپ کو یہاں پر سورہ مریم میں اس طرح کا ذکر بہت ملے گا کہ وذکر فی الکتاب، اور ذکر کیجئے کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا، اور ذکر کیجئے کتاب میں مریم علیہ السلام کا. تو یہ بھی سورہ مریم کا ایک خاص انداز ہے. اور دوسری بات یہاں جو بتائی گئی ہے کہ انہ کان صدیقا نبیا، مریم علیہ السلام کی بھی صفت بتائی گئی تھی کہ وہ صدیقہ تھیں، ابراہیم علیہ السلام کی صفت بھی بتائی جا رہی کہ وہ صدیق تھے. اور ابراہیم علیہ السلام دراصل دیکھا جائے تو ان کو ابو التوحید کہا جاتا ہے، یعنی فادر آف توحید، توحید کے علم بردار، توحید کی طرف دعوت دینے والے، توحید ہی پر قائم رہنے والے. اور دیکھا جائے تو ابراہیم علیہ السلام ایک طرح سے سب امتوں کو، سب لوگوں کو ملانے والے ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام ہیں اور جن سے امت محمدیہ ہیں. ابراہیم علیہ السلام ہی سے موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، یعنی بنی اسرائیل ہیں، آپ کے اسحاق علیہ السلام جو بیٹے تھے ان کے ذریعے سے. اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام بھی دیکھا جائے تو وہ بنی اسرائیل ہی میں سے تھے. اور جو مشرکین تھے، یعنی مسلمانوں سے پہلے جو مشرک تھے، کیونکہ نئی امت بنی نا، یعنی جو اسلام قبول کرتے چلے گئے وہ امت مسلمہ بنتی چلی گئی، تو پہلے جو مشرک لوگ تھے وہ بھی دراصل کون تھے؟ وہ بھی ابراہیم علیہ السلام ہی کی ذریت میں سے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام ایک طرح سے سب کو ملانے والے ہیں، اور سب کا سلسلہ جا کر ان تک ہی ملتا ہے، جس طرح سے آدم علیہ السلام ہمارے سب سے پہلے جد امجد ہیں. تو ان کا لقب بتایا جا رہا ہے کہ وہ صدیق تھے. اور واقعی میں آپ دیکھیں کہ وہ کیسے صدیق تھے کہ انہوں نے ہر بات، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کو انہوں نے سچ کر دکھایا، یعنی ایسے فرما بردار بندے تھے کہ جو کچھ بھی ان کو حکم دیا گیا انہوں نے اس سے ذرہ برابر بھی کوئی کوتاہی نہیں کی. اور یہاں پر دراصل لسان صدق سے مراد، یعنی جو ان کے صدیقیت کی بات کی گئی ہے، ان کی تعریف بیان کرنا ہے، ان کا خوبصورت انداز سے ذکر کرنا ہے. تو صدق کی طرف جو اشارہ کیا گیا ہے کہ ان کی دراصل ایک جو خصوصیت تھی، جو ان کا وصف تھا، اور وصف میں بھی جو اس کے کسب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ بیان کیا گیا ہے. جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب کسی کا ذکر ہم کو کرنا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں بہت ہی اچھا ہے، فلاں بہت سچا ہے، فلاں بہت نمازی ہے. تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے فرما رہے ہیں کہ انہ کان صدیقا نبیا. آپ کو معلوم ہے نا، احادیث میں ہم پڑھتے رہتے ہیں جو اس کا مفہوم ہے کہ انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا نام صدیق میں لکھ دیا جاتا ہے، یعنی یہ زبان انسان کو اس کی صداقت کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہم تو جانے انجانے میں ہم سے دن رات کتنے جھوٹ ہماری زبانوں سے ادا ہو جاتے ہیں. اسی لیے اس کو ام الخبائث بھی کہا گیا ہے. ایک تو شراب کو کہا جاتا ہے ام الخبائث، اور جھوٹ کو بھی کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جھوٹ تمام فساد کی جڑ ہے. اور سب سے بڑا جھوٹ تو کیا ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرے. یہ سب سے بڑا جھوٹ، سب سے بڑا افترا ہے یہ. پھر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف کرے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو بدل کے رکھ دے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دے، وہ بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ہے، افترا ہے. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی جو تعریف کی جا رہی ہے، دراصل وہ صدیق کہہ کر تعریف کی جا رہی ہے کہ آپ صدیق تھے، سچے نبی تھے آپ. اور کچھ لوگ جو بتاتے ہیں، جیسے کہ بخاری کی حدیث کی بنا پر، کہ ابراہیم علیہ السلام نے دو تین دفعہ جو بات بنائی تھی کہ جب ان کو کہا گیا کہ چلیے میلے میں چلیے، ان کی قوم جانے والی تھی، تو آپ نے کہہ دیا تھا کہ میری طبیعت ناساز ہے، میں نہیں آ سکتا، اور پھر بتوں کو توڑنے میں لگ گئے۔ جب واپس آئے وہ لوگ، انہوں نے پوچھا کہ کس نے توڑا ہے ہمارے بتوں کو، تو بڑے بت کی طرف اشارہ کر دیا۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر جھوٹ ایگزیکٹ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہاں توریہ ہے، اس کو توریہ کہیں گے، کہ آپ بات بھی بنا دیں اور جھوٹ بھی شامل نہ ہو اس میں، اسے توریہ کہا جاتا ہے۔ کیونکہ بعض اوقات بعض لوگ اس حدیث کو بیس بنا کر کہتے ہیں جھوٹ جائز ہے، تو نہیں، آپ دیکھیں ڈائریکٹ جھوٹ جائز نہیں ہو سکتا، اسے ہم توریہ کہیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بات کو اس طرح سے بنایا تھا کہ جو ان کا مقصد تھا وہ بھی پورا ہو جائے، اور سامنے والے سے ان کو جھوٹ بھی نہ کہنا پڑے، یعنی بات کو گول مول سا بنا کر جواب دے دینا۔ تو آپ صدیق تھے، آپ کی سچائی کی اللہ سبحانہ وتعالی نے گواہی دی ہے، تو اس سے پھر یہی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ آپ واقعی میں ایک سچے انسان تھے۔ تو یہاں پر ان کے والد کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کے والد کو جب انہوں نے کہا کہ یہ آپ کس کی عبادت کرتے ہیں، لِمَ تَعْبُدُونَ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ، جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، اور نہ کوئی آپ کے کام بھی آ سکتے ہیں نہ آپ کا کام بنا سکتے ہیں۔ اور واقعی میں ہم سب جانتے ہیں مٹی کے بت بھلا کس کام میں آ سکتے ہیں، وہ تو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، نہ اپنی حفاظت خود آپ کر سکتے ہیں، تو بھلا وہ کسی اور کی کیا حاجت پوری کریں گے اور کسی کی تکلیف کیا دور کریں گے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام دراصل اپنے ہی والد، جس کا کہ نام آزر بتایا جاتا ہے، اور بعض تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ والد تھے، اور بعض تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ چچا یا تایا تھے۔ تو بہرحال جو بھی رہے ہوں، یہاں تو انہوں نے یا ابتی کا ہی ذکر کیا ہے، تو زیادہ قرین قیاس جو بات ہو سکتی ہے وہ والد ہی کی ہو سکتی ہے۔ آیت 43، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن اسیا۔ ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ ابا جان، آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ ابا جان، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر رہیں۔ اب آپ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا انداز آپ دیکھیے، اور قرآن ہمیں کیا تعلیم دیتے کہ والد یا فادر یا والدین اللہ کے نافرمان بھی ہیں، شرک بھی کریں، تب بھی آپ ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ نے خود اپنے چچا کی اور جتنے بھی لوگ تھے ان کی سب کی بہت زیادہ عزت کی۔ ایون آپ کی جو والدہ جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا، وہ آتی ہیں اور انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی آپ ان کی عزت کرتے ہیں، اپنی چادر تک ان کے لیے بچھا دیتے ہیں۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آتی ہیں، ابو بکر صدیق کی بیٹی، اور آ کر کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ آئی ہوئی ہیں اور وہ مشرک ہیں، ابھی تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، مشرکہ ہیں وہ، تو میرا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ تم ان کے ساتھ ادب اور احترام سے پیش آؤ، محبت کا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ہاں، صرف والدین کی بات کب نہیں مانی جائے گی؟ جب وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی بات کریں، اس صورت میں والدین کی بات نہیں ماننا ہے، ورنہ جو ادب کا جو تعلق ہے اس کو ملحوظ ہی رکھنا ہے ہر حال میں۔ آپ کسی بھی طرح سے والدین کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتے۔ یہاں پر آپ ابراہیم علیہ السلام کا انداز دیکھیے کہ یا ابتی، اے ابا جان، یا ابتی، اے ابا جان، پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کتنی اچھی بات ہے کہ میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ یعنی ایک اور بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ جو ٹین ایجرز ہیں، جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر کچھ خاندانی لوگ ہوتے ہیں پرانے طرز پر سوچنے والے، وہ اپنے پرانے آبائی طریقے پر چلنا چاہتے ہیں، اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اور جو ہماری نئی نسل ہے، ینگ جنریشن ہے، ان کو صحیح دین الحمدللہ معلوم ہو چکا ہے، یا ہوتا رہتا ہے، یا ہوتا ہے، اب ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ جو حکمت سے اور محبت سے ادب کا دامن اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیا جائے، احترام کو ملحوظ رکھا جائے اور بات بتا دی جائے۔ ایسا نہیں کہ بڑوں کا ادب اور احترام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بڑوں کے ادب اور احترام کے چکر میں آپ جو حق ہے، جو سچ بات ہے، وہ ان کو بتائیں ہی نہ، اور وہ گمراہی کے راستے پر ہی چلتے رہیں۔ تو اگر آپ کے پاس صحیح علم آ گئے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس صحیح علم آیا تھا، یہ تو وحی تھی، وحی آئی تھی ان کے پاس کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا۔ ہمارے پاس علم وحی کے ذریعے سے آیا ہے، یعنی وحی ہی ذریعہ بنی ہے صحیح علم کا، یعنی قرآن اور حدیث کا علم۔ اور شروع زمانے میں اگر آپ پڑھیں حدیث کی ہسٹری، تو حدیث کے لیے بھی لفظ علم ہی استعمال ہوتا تھا، تو اے بجان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، لہٰذا آپ فتبعینی میری پیروی کریے۔ اس سے ایک اور بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ نوجوان ہی کیوں نہ ہوں، اگر وہ صحیح راہ راست پر ہیں تو بڑے لوگ ان کی پیروی کر سکتے ہیں، پیچھے چل سکتے ہیں، اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پر الٹا معاملہ ہے، ہمارے یہاں پر چاہے بڑے کتنے بھی غلط راستے پر ہوں، یعنی ہم اتنی اندھی تقلید میں آج کل مبتلا ہیں کہ بس بڑوں نے کہہ دیا تو وہ پتھر کی لکیر۔ بڑے خود اصل میں یہ ایک طرح سے امیج بنا بیٹھے ہیں اپنا خود کبھی، اور وہ توقع کرتے ہیں کہ چھوٹے ہم سے ایسی کرے کہ بس میں نے کہہ دیا نا یہی کرنا ہے، میری بات نہیں مانو گے تم۔ یعنی بڑے لوگ چاہتے ہیں کہ بس ہماری بات مانی جائے، چاہے وہ صحیح ہو غلط ہو، اس میں دین اسلام کی نافرمانی ہو رہی ہو، کچھ بھی ہو رہا ہو، اللہ اور اس کے رسول کا یا تو مذاق بنایا جا رہا ہو یا بدعت ہو یا رسم و رواج ہو، بڑے کہہ دیتے کہ بس میری بات ماننا ہے تو ماننا ہے۔ بڑوں نے کہہ دیا کہ اچھا پھول ہار پہنائے جائیں گے، اس میں خوب خرچہ کرو، ضرور پہنائیں گے۔ بڑوں نے کہہ دیا کہ جہیز لینا ہے تو ضرور لیں گے، کیونکہ بڑوں نے کہہ دیا جہیز لینا ہے۔ بڑوں نے کہہ دیا کہ اچھا یہ کرنا ہے تو بس یہ کرنا ہے، دین اسلام کچھ بھی کہہ رہا ہو تو یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس صحیح علم ہے، آپ آئیے میرے پیچھے چلیے، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ تو آپ بھی ادب اور احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے بڑوں کو آپ سیدھی راہ پر لا سکتے ہیں، لیکن آپ کو حکمت سے کام لینا ہوگا، بہت زیادہ محبت اور احتیاط کی ضرورت ہے۔ ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں۔ آپ دیکھیں ایکچولی کیوں شیطان کی بندگی ڈائریکٹ کہا گیا، شیطان کی عبادت نہ کریں، حالانکہ ہم سب جانتے کہ وہ لوگ شیطان کے بت بنا کر تو نہیں پوجتے تھے، اور آج بھی شیطان کو کوئی نہیں پوجتا ہے، شیطان کہہ کر تو کوئی شیطان کو نہیں پوجتا ہے، وہ لوگ تو بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو لیکن اطاعت شیطان کی کر رہے تھے، بات شیطان کی مان رہے تھے، کہنا شیطان کا مان رہے تھے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ان کی اس اطاعت کو شیطان کی عبادت قرار دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صرف بتوں کے آگے جھکنا اور پرستش کرنا، اسی کا نام اطاعت نہیں ہے، بلکہ آپ بتوں کے سامنے جھک رہے ہیں اور بات شیطان کی مان رہے ہیں، یا آپ بتوں کے سامنے نہیں بھی جھک رہے ہیں اور آپ شیطان کی بات مان رہے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ شیطان کی بندگی ہے۔ اور شیطان ہم سب جانتے ہیں کہ وہ لعنت زدہ ہے، رحمت سے دور ہے، تو بھلا پھر شیطان جو کہ رحمت سے دور ہے، جس پر لعنت کی گئی ہے، اس کی بندگی یا اس کی اطاعت کیسے انسان کر سکتا ہے؟ اور شیطان ہر زمانے میں، آپ کوئی بھی دور اٹھا کر دیکھ لیجئے، کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ شیطان کا بت بنایا گیا ہو کہ یہ ابلیس کا بت ہے ہم اس کی پوجا کر رہے ہیں، نہیں، ہر دور میں وہ ناپسندیدہ رہا ہے شیطان، چاہے لوگ بات مانتے ہیں اس کی لیکن عبادت کوئی کرنا نہیں چاہتا اس کی، لیکن اطاعت اسی کی کرتے رہتے ہیں، کہنا اسی کا مانتے ہیں، اسی کے بہکاوے میں آتے ہیں، اسی کے جو خوبصورت دکھائے ہوئے راستے ہیں دنیا کے، اسی میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ شیطان کی بندگی نہ کریے، کیونکہ وہ تو رحمان کا نافرمان ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر رہیں۔ یعنی جب لازمن آپ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، تو اب شیطان کی اطاعت کرنے سے کیا ہو جائے گا کہ شیطان ہی آپ کا ساتھی بن جائے گا، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ہونے والا معاملہ ہے کہ عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، اور یہ بہت، پھر جب جو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو جائے، ہم سب جانتے ہیں اس کو اللہ سے چھڑانے والا کوئی ہو سکتا ہے بھلا؟ تو یہ سب سے بڑا نقصان ہے کہ دنیا میں پھر شیطان ساتھی بن جاتے ہیں، اگر شیطان کی بات مانی جائے تو شیطان ساتھی بن جاتا ہے، پھر وہ ساتھی، وہ ایسا ساتھی اور دوست بنتا ہے کہ پھر وہ جس طرف چلاتا ہے انسان اس طرف چلتا چلا جاتا ہے، اسے پھر کچھ ہوش بھی نہیں رہتا کہ میں اپنے خود کے حق میں گڑھا کھود رہا ہوں، اور یہ شیطان مجھے اس گڑھے میں گرانے والا ہے، اور آخر میں کہہ دے گا اور بر ذمہ ہو جائے گا کہ فلا تلومونی ولومو انفسکم، کہ مجھے ملامت مت کرو بلکہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ اب دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے اتنے بہترین اور خوبصورت انداز میں یا جواب میں ان کا باپ انہیں کیا کہتا ہے۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا۔ باپ نے کہا، ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا۔ آپ دیکھیں کہ ایک طرف ابراہیم علیہ السلام اتنے پیارے انداز میں ادب اور احترام کے ساتھ یا بتی کہہ رہے ہیں، اے ابا جان اے ابا جان، اور بدلے میں جواب میں والد کیا کہتا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ تم معبودوں سے پھر گئے، میرے معبود سے مطلب ان کو سمجھ میں آ گیا کہ انہیں میں پوچھتا ہوں، ابراہیم پوچھنا نہیں چاہتا۔ اب کہتا ہے کہ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا، خود ہی دور کرے۔ آپ دیکھیں کہ جب بتوں کی محبت دلوں میں بیٹھتی ہے تو اولاد اور یہ سب کچھ دکھائی نہیں دیتا سامنے۔ وہ بتوں نے ڈالے ہیں وسوسے کہ دلوں سے خوف خدا گیا، وہ پڑی ہیں روز قیامتیں کہ خیال روز جزا گیا۔ اور پھر وہی والی بات آتی ہے کہ حوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہیں تصویریں، براہمی نظر بڑی مشکل سے پیدا ہوتی ہے۔ تو بیٹا اتنا زیادہ توحید کا علم بردار ابراہیم علیہ السلام، صدیق النبیہ، اور والد آپ دیکھیں کہ بتوں کی گندگی میں لت پت، اور بتوں سے اتنی محبت کہ بتوں کے آگے اولاد بھی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ اور آج بھی ہم نے ایسے کئی بت بنا رکھے ہیں، کسی پیر کو، کسی ولی کو، کسی بزرگ کو، قبروں میں رہنے والوں کو، یا اپنے نفس کو، ہمیں نظر نہیں آتے وہ بت، اور اسی میں ہم الجھے ہوئے ہیں۔ بس نہ وہ ہمارا دامن چھوڑتے ہیں نہ ہم ان کا دامن چھوڑتے ہیں، تو کیا حال ہوگا؟ تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا کہتا ہے کہ آپ دیکھیں بت پھر کس طرح سے دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں کہ اولاد بھی نظر نہیں آتی انسان کو۔ اب ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قال السلام علیک سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے، میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ اور اس دعا کا ذکر جو انہوں نے یہاں پر کی تھی اپنے والد کے لیے، بعد میں ہمیں دوسرے مقام پر ملتا ہے کہ انہوں نے پھر خود ہی اس سے توبہ کر لی، کیونکہ جب ان کو معلوم نہیں تھا کہ مشرک والدین کے لیے دعا نہیں کی جاتی، جس طرح سے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے، آپ کی والدہ کی قبر پر گئے، آپ نے دعا کی، یہاں تک کہ آیت نازل ہو گئی کہ مشرکین کے لیے دعا کرنا جائز نہیں چاہے وہ تمہارے والدین ہی کیوں نہ ہوں۔ اور وہاں واضح کر دیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے دعا کرنا دراصل وہ لا علمی کی بنا پر تھا۔ جب اسے معلوم ہو گیا کہ مشرک والدین کے لیے دعا بھی نہیں کی جا سکتی تو وہ اس سے باز آ گیا تھا، یعنی خود ہی اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے نامراد نہ رہوں گا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کس طرح سے اس پر وہ قائم رہے کہ جب انہوں نے کہہ دیا کہ میں صرف اپنے رب کو پکاروں گا اور سب کو چھوڑ دوں گا، اور یہی ایک مومن کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ سارے جھوٹے سہاروں کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو صرف ایک واحد اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات پر توکل اور یقین ہوتا ہے، اور یہ توکل اور یہ یقین اسے ایمان میں مزید بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا حال یہ ہو گیا کہ جب آگ میں کودنے کے لیے کہا گیا تو وہ آگ میں کودنے سے بھی انہوں نے ہچکچاہٹ کا اظہار نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لیول ایمان کا ان کا اتنا ہائی ہو گیا تھا، اتنا آگے بڑھ گیا تھا کہ ان کو معلوم تھا کہ اگر میں یہ آگ میں کودتا بھی ہوں تو یہ آگ میرے لیے کوئی نقصان کا باعث نہیں ہوگی، اور اگر آج باعث ہوتی بھی ہے نقصان کا تو آخرت میں اس کا بدلہ مجھے ملے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آگ کی تاثیر ہی ٹھنڈی کر دی تھی۔ قل یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم، کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جائے اور سلامتی والی بن جائے ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا معجزہ یوں ہی نہیں ہوتا۔ تو کیا کہا تھا انہوں نے؟ وہ سارے بتوں سے بے نیاز ہو گئے تھے، ہٹ گئے تھے ان سے، ایک طرف چلے گئے تھے، اور یکسو ہو کر اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیا تھا۔ کیونکہ جب تک آپ یہ غیر اللہ کے سہاروں کو نہیں چھوڑیں گے تب تک آپ توحید پر قائم ہو ہی نہیں سکتے، آپ کا ایمان اس لیول کا ہو ہی نہیں سکتا جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا کہ فلما تزلہم، کہ میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا۔ تو پہلے ادھر چھوڑنا ضروری ہے۔ اگر آپ یہ کرتے ہیں کہ اچھا ادھر کے بھی کچھ سہارے تھام رکھے ہیں، ان سے بھی آپ کو امیدیں وابستہ ہیں، اور پھر ادھر اللہ تعالیٰ سے بھی تعلق جوڑ رہے ہیں، اور پھر دونوں طرف کبھی کبھی ڈاواں ڈول ہو رہے ہیں، اور بعض اوقات تو یہ تک ہو جاتا ہے انسان کا حال کہ بتوں کو تجھ سے امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور بت گری کیا ہے۔ واقعی میں بہت صحیح بات کہی گئی ہے کہ پھر بتوں سے، ایسے جھوٹے سہاروں سے زیادہ امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں کہ اچھا اولاد نہیں ہو رہی ہے، چلو ادھر فلاں بزرگ اور فلاں پیر سے مانگتے ہیں، فلاں قبر پر چلتے ہیں اور چڑھتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، یا فلاں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ تو یہ سارے بت ہم نے بٹھا رکھے ہیں نا اپنے دلوں کے اندر، اور کتنے بت ہیں سوچئے، کتنے لوگوں کو ہم نے بت بنا رکھا ہے اپنے دل میں، اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں، جب تک ان سارے بتوں سے بے نیازی نہیں ہوگی، ان سارے بتوں کو آپ چھوڑیں گے نہیں، ایک اللہ کا سہارا آپ تھام نہیں سکتے، دو کشتی کے سوار آپ نہیں رہ سکتے کہ اچھا تھوڑا سا ادھر سے بھی اور تھوڑا ادھر بھی، نہیں، آپ کو سب سے قطع تعلق ہو کر یکسو ہو کر اپنے آپ کو اللہ کے لیے مخصوص کر لینا ہوگا. فلما تزلہم، تو بس انہوں نے کیا کیا کہ سب سے وہ الگ ہو گئے ان ہستیوں کو جن کو وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے، اور خالص اپنے رب کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کر لیے کہ میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہ رہوں گا. یقین آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، تو پھر ظاہر سی بات ہے جب اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایسا یقین ہو جائے اور تمام لوگوں سے ناطہ توڑ دیا جائے، صرف اللہ کی خاطر یکسو ہو جایا جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں نہ رہنمائی فرمائے گا. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو دیا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا سبحان اللہ. تو پس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو نبی بنایا. وَوَحَبْنَ لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، ہم نے ان کو سب کو نبی بنایا، سچی نام وریتا کی. تو آپ دیکھیں یہ ہوتا ہے نتیجہ سچائی کا، یہ ہوتا ہے نتیجہ یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لینے کا. آپ فوکسڈ ہو جائیں کہ بس آپ کو صرف اور صرف بھروسہ کرنا ہے تو اللہ کی ذات پر، پھر آپ کا ایمان ڈاواں ڈول نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے نامراد نہ رہوں گا. بس جب وہ ان لوگوں سے ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری عطا کی. سبحان اللہ، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، کتنا بڑا مقام ہے. اور آپ دیکھیں نا کہ نسلوں تک، پہلی بات تو انہی کی نسل میں نبی آتے رہے، انہی کی نسل میں، اور انہی کی امتیں آج چل رہی ہیں، امت محمد، یا ہمارے کون ہیں جد امجد دیکھا جائے تو ابراہیم علیہ السلام. تو جب تک آپ کٹ نہیں جاتے، اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ آپ آئیے دین کی طرف، آپ کو ہجرت کرنی پڑے گی، آپ کو دوستیاں چھوڑنی پڑے گی، آپ کو ان لوگوں سے کٹنا پڑے گا، کیونکہ بغیر اس کے پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ دین کی راہ پر چل سکیں، کچھ نہ کچھ تو قربانی آپ کو دینی پڑے گی. جیسے ابراہیم علیہ السلام سب سے بے نیاز ہو کر، سب سے کٹ کر، انہوں نے یکسو ہو کر اللہ کی طرف اپنا رخ کر لیا تھا. اسی طرح سے جب ہم دین کی طرف آتے، کیونکہ آج دین اجنبی ہو گیا ہے نا، ہم سب جانتے ہیں آج دین پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہونا بہت مشکل کام ہے، اور اجنبی ہو گیا ہے دین اسلام ہمارا، خود مسلمانوں کے اندر اجنبی ہو گیا ہے. پتہ نہیں آج ہمارا یہاں پر ہم نے مسلمانوں نے کون سا یہ دین ہے، ہم کو تو نہیں لگتا کہ یہ صحیح دین اسلام کی تصویر ہے. ہم نے کچھ ہندوؤں کا لے لیا، کچھ کرسچنز کا لے لیا، کچھ جتنے قسم کے لوگ ہمارے آس پاس موجود ہیں، اور ایک دین کو ہم نے ایک قسم کا ملغوبہ بنا کر رکھ دیا ہے. اور جب پھر آپ صحیح دین کی بات کرتے ہیں، جب آپ قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں، تو لوگ الٹا باتیں سناتے اور کہتے ہیں کہ یہ وہابی بن گئے، یا پھر یہ صحیح حدیث اور قرآن کی بات لے کر آتے ہیں. کہاں سے آئی ان کے پاس یہ صحیح احادیث، اتنے سالوں سے کہاں تھی یہ احادیث؟ تو لوگوں کو اچھمبا ہوتا ہے، تعجب ہوتا ہے، حیرت ہوتی ہے. تو آپ اجنبی بن جاتے ہیں نا، کیونکہ آپ نے چھوڑ دیا وہ ساری چیزیں، آپ نے وہ رسم و رواج، وہ بتوں کو، وہ سب چھوڑ دیا آپ نے، جتنے بت جو بنا رکھے تھے، خواہشات نفس کے، رسم و رواج کے، جو بیڑیاں ڈال رکھی تھیں، آپ ان سے ہٹ جاتے ہیں. تو پھر آپ اجنبی بن جاتے ہیں کیونکہ آپ نے چھوڑ دیا، آپ ایک طرف ہو گئے. اور آپ کو وہ مقام اسی وقت مل سکتا ہے جب آپ سب سے کٹ کر یکسو ہو کر اللہ کی بندگی نہ کرنے لگیں، تب تک اللہ تعالیٰ کے انعامات نہیں ملیں گے. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب جیسی، الحمدللہ علیہ السلام جیسی اولاد عطا کی، تو آپ کو بھی چاہیے کہ اگر ہم سب چاہتے ہیں، ہم سب اس میں شامل ہیں، کہ اگر کوئی کٹتا ہے تو کٹے، لیکن آپ کو حکمت سے اپنا کام کرتے رہنا ہے، اپنی محبت، اپنا ادب اور اپنا احترام اسے نہیں چھوڑنا ہے، اسے ملحوظ رکھنا ہے. لیکن بہرحال نو کمپرمائز، مداہنت نہیں ہوگی، کسی طرح کی کمپرمائز نہیں کی جائے گی، کسی طرح کا کمپرمائز نہیں کیا جائے گا دین کے معاملے میں، بالکل اسٹریٹ رہنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی اولاد دی، سبحان اللہ، ایک بطور تحفے کے دی، الحمدللہ ایک رحمت تھی اللہ تعالیٰ کی. اور سب لوگوں میں ان کو سچی ناموری عطا کی، یعنی ان کی اولاد کا نام باقی رکھا۔ آج آپ دیکھیں ہم کتنا ادب اور احترام سے ان کی اولاد کا نام لیتے ہیں نا، چاہے وہ اسحاق علیہ السلام ہو، چاہے وہ یعقوب علیہ السلام ہو، چاہے وہ یوسف علیہ السلام ہو، یا چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہو، یا ہارون علیہ السلام ہو، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ کتنی سچی ناموری عطا کی اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں ان کو۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی کوالٹیز تھی، اور ہم آگے بھی پڑھتے رہیں گے، ان کا ذکر ختم نہیں ہوا۔ قرآن میں بار بار ذکر کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کا، آگے جب ہم پڑھیں گے، جب مزید ان کی تفصیل پڑھیں گے ان کے بارے میں۔ اب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 51۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا، وہ ایک چیدہ شخص تھا اور رسول نبی تھا، یعنی چنے ہوئے تھے۔ مخلص یا پھر مصطفیٰ، مجتبہ اور مختار، دیکھا جائے تو چاروں الفاظ کا جو معنی یا مفہوم بنتا ہے وہ ایک ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری کے لیے چنا، اپنا پیغمبر بنایا، پسندیدہ شخص بنایا، پھر وہ رسول بھی تھے، یعنی رسول نبی تھے۔ نبی کے معنی ہوتے ہیں اللہ کا پیغام لوگوں کو سنانے والا، یا وحی الہی کی خبر دینے والا، اور مرسل یعنی رسول، بھیجا ہوا۔ تو دیکھا جائے تو مفہوم تو دونوں کا ایک ہی ہے، کہ اللہ جس بندے کو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے چن لیتا ہے، اسے اپنی وحی سے نوازتا ہے، اسے رسول کہا جاتا ہے اور نبی بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ بحث بہت دن سے چلتی آ رہی ہے کہ اچھا رسول اور نبی میں کیا فرق ہے، اور فرق ہے بھی یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو وہ کیا فرق ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب شریعت یا صاحب کتاب کو رسول اور نبی کہا جاتا ہے، اور جو پیغمبر اپنے سابقہ پیغمبر کی کتاب یا شریعت کے مطابق ہی لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتا رہا، وہ صرف نبی ہے، رسول نہیں ہے۔ لیکن قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا گیا ہے، تو ان کو رسول اور نبی دونوں کہا گیا ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام صرف پرانی شریعت کو فالو کروانے کے لیے آئے تھے، کتاب ان کو نئی دی گئی تھی، لیکن شریعت موسیٰ علیہ السلام ہی کی تھی، کوئی نئی بات لے کر نہیں آئے تھے وہ۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور ان کی تعریف کی جا رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا۔ کچھ لوگ یہ بھی بتاتے ہیں، کچھ مفسرین نبی اور رسول کے فرق کو اس طرح سے بتاتے ہیں کہ جو اولو العزم پیغمبر ہیں، تو اولو العزم پیغمبر ان کا درجہ زیادہ ہے، جو کہ رسول ہوتے ہیں، اور باقی جو دوسرے نبی ہیں وہ بھی نبی تھے، لیکن وہ اولو العزم میں ان کا نام نہیں آئے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس میں کیا فرق ہے، اور اگر ہے تو کیا ہے، نہیں ہے تو پھر کیا فرق نہیں ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ ہم نے اس کو طور کے دہنی جانب سے پکارا، اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا۔ اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، بطور مددگار کے طور پہ۔ اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو خاص طور سے پہلی بات تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا، پسند کیا، انہو کانا مخلصاً وکانا رسولا، کہ مخلص بھی تھے اور رسول بھی تھے۔ اور مخلص کون ہوتا ہے؟ جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لے، جو سب سے کٹ کر یکسو ہو کر اللہ کا ہو کر رہ جائے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ واقعی میں موسیٰ علیہ السلام، آپ دیکھیں نا، جب ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو 40 رات کے لیے بلایا کوہ طور پر، اور پھر ہم قرآن میں پڑھیں گے، ابھی آگے بھی ذکر پڑھیں گے کہ اے موسیٰ تجھے کیا چیز جلدی لے آئی۔ یعنی وہ اتنے زیادہ بے چین تھے اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے، کہ اپنی قوم کو وہیں پیچھے ہی چھوڑ دیا، اور فوراً خود اکیلے چل پڑے کچھ لوگوں کو بس ساتھ لے کر۔ اور جب پوچھا گیا کہ کیوں اتنی جلدی آ گئے، تو اللہ سے ملاقات کا شوق۔ تو جس کو اللہ سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی اس سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جیسا بندہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، ہر بات آپ دیکھیں، قرآن کا ہر لفظ، حدیث کی ہر بات، اس میں حکمتیں ہی حکمتیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو مخلص، بالکل چنا ہوا، خالص، ہر قسم کے ملاوٹ سے پاک۔ موسیٰ علیہ السلام کو صرف یہ فکر کھائی جاتی تھی کہ کس طرح سے اللہ کو راضی کیا جائے، اور پوری کی پوری ان کی جو امت ہے بنی اسرائیل، وہ سب کی سب اچھی سچی اور نیک فرما بردار مسلمان امت بن جائے، یہی فکر تھی بس ان کو، اور اسی کے لیے وہ دوڑ دھوپ کرتے رہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا اعزاز دیا کہ مخلص کا لفظ ان کے لیے استعمال ہوا ہے، خالص۔ اصلی شہد دیکھا ہوگا آپ نے، اصلی گھی کا ہم نام سنتے ہیں، تو اس کے لیے بھی لفظ یہی استعمال ہوتا ہے کہ بالکل اصلی شہد کے لیے یہی والا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو جو خالص ہو جاتا ہے شہد ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک، اور وہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ وہ مخلص بندہ تھا ہمارا اور رسول بھی تھا۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی تعریف ہے، اور یہ کس کی تعریف ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی۔ کس کے بیٹے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے۔ کون سے نمبر کے بیٹے تھے؟ پہلے بیٹے تھے۔ کئی دن کی دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے قبولیت بخشی تھی اور اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے عطا کیا پھر ووہبنا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے بڑھاپے کی اولاد ہونے کے باوجود بھی کس طرح سے خود اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کے اور اپنے رب کے دونوں کے فرما بردار تھے، کہ جب حکم آیا کہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کر دو اور والد نے ذکر کیا بیٹے سے، تو کہا کہ آپ کل گزریے۔ آپ دیکھیں، ایک لمحہ بھی نہ کچھ ہچکچائے نہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اف علما تومر ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، اتنا پیارا جواب کہ سنہری الفاظ میں لکھ کر لگانے کے قابل، کہ اے بجن آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ کر گزریے، انشاء اللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کریے اس کتاب میں، انہ کان صادق الوعد، وعدے کا سچا تھا، وکان رسول النبی، رسول نبی تھا، وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، خود اکیلے نیک نہیں بنے ہوئے تھے بلکہ چاہتے تھے کہ پوری فیملی صحیح مسلمان ہو، وکان عند ربہ مرضیہ، اللہ کے نزدیک پسندیدہ انسان بھی۔ سبحان اللہ، کتنے سارے ٹائٹلز آپ دیکھیں ملتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ان کے جو اوصاف ہیں کہ کس طرح سے ان کو اپنے گھر والوں کی فکر تھی، کس طرح سے ان کو اپنے گھر والوں کی نیکی کی فکر تھی کہ گھر والے نیک کام کریں، اور انہی کی اولاد میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب بھی سوچتے تو اسماعیل علیہ السلام کا تصور ذہن میں ضرور آتا ہے، اور جب اسماعیل علیہ السلام کا تصور جب بھی ذہن میں آتا ہے ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور بھی ذہن میں آتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک سی سیرت تھی دونوں کی، صادق الوعد، وعدے کو پورا کرنے والے، پھر اپنے گھر والوں کی فکر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہم کیا پڑھتے آئے ہیں کہ ان کو اپنے گھر والوں کی فکر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کون ہے جو ان حجرے والیوں کو اٹھائے، کتنے ہی خزانے ہیں جو برس رہے ہیں اور کتنے ہی فتنے ہیں جو نازل ہو رہے ہیں آسمان سے بارش کی طرح۔ تو اس کا ہمیں بظاہر پھر کیا حل لگتا ہے کہ اگر فتنوں کی بارش ہو رہی ہے، یورش ہو رہی ہے فتنوں کی، تو اس کا حل ہی یہ ہے کہ آپ اللہ سے تعلق کو جوڑ لیجئے، جتنا آپ اللہ سے قریب رہیں گے اتنا ہی آپ فتنوں سے بچے رہیں گے، یا اللہ تعالیٰ آپ کے اندر وہ کسوٹی فراہم کر دے گا، آپ کو وہ ایک درک، وہ ایک ملکہ حاصل ہوگا کہ آپ فتنوں سے بچ سکیں گے، آپ پہچان سکیں گے کہ ہاں یہ گمراہی کا راستہ ہے اور مجھے اس فتنے میں نہیں پڑنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ فہم و فراست آپ کے اندر عطا کر دے گا۔ تو سچائی ان کی خوبی تھی، وعدے کو پورا کرنے والے تھے، اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ تو جس طرح سے اسماعیل علیہ السلام کی خوبی بتائی گئی کہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی امہات المومنین کے لیے فکر مند ہوتے تھے، اور آپ خاص طور سے رمضان میں آپ راتوں میں ان کو اٹھایا کرتے تھے ازواج مطہرات کو۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی خوبی یہ تھی کہ اپنے والد کی، آپ دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے والد کے خواب کو سچ کر دکھانے کے لیے کتنی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے، انشاءاللہ کہا کہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے، یعنی یہ اطاعت کا سب سے آخری لیول، اعلیٰ درجہ ہے اطاعت کا، اور وعدہ بھی پورا کیا۔ تو پھر اس سے ہمیں ایک بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اصلاح کا آغاز ہمیشہ گھر سے ہونا چاہیے، اور اس آیت سے مزید اور جو بات معلوم ہوئی کہ اصلاح اور دین کی دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کرنا چاہیے، اور پھر دھیرے دھیرے حلقہ وسیع ہوتا جائے اور پھر آس پاس کے لوگوں کو بتایا جائے۔ اور ہم دیکھتے آئے ہیں کہ جو ہمارے گزرے ہوئے لوگ تھے ان کا یہی طریقہ کار رہا تھا کہ آغاز گھر سے کرتے تھے۔ ہمارا معاملہ کیا ہو گیا ہے؟ چراغ تلے اندھیرے والی بات، ہم آغاز باہر والوں سے کرتے ہیں اور بعد میں گھر کی طرف لے آتے ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے، پہلے تو 7 سال کی تاکید ہے کہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی پابندی کرائی جائے، جب 10 سال کا ہو جائے تو پھر اس صورت میں تو اس کو ہر حال میں نماز کی پابندی کرانی ہے، اگر آپ نہیں پڑھتا ہے تو اس پر آپ اس کو چھوٹی موٹی سزا بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اسماعیل علیہ السلام کی خوبی بھی یہ بتائی جا رہی ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ مردیہ، پسندیدہ انسان، جن سے اللہ تعالیٰ راضی تھا، اللہ کے نزدیک وہ پسندیدہ انسان تھے۔ سبحان اللہ، بہت بڑی خوشخبری ہے یہ۔ اب ادریس علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، آیت نمبر 56، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کر یہ، وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا تھا۔ بعض کچھ روایت سے یہ بات پتہ چلتی ہے جو کہ بہت اتھینٹک نہیں ہے، جس میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ادریس علیہ السلام دراصل آدم علیہ السلام کے بعد پہلے نبی تھے اور نوح علیہ السلام کے یا ان کے والد کے دادا تھے۔ یہ بھی کچھ روایت سے پتہ چلتا ہے، لیکن یہ احادیث میں ہم کو نہیں ملتی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اسرائیلیات میں سے ہوں، کیونکہ مفسرین نے اس کو بتایا ہے اس کے بارے میں کہ انہوں نے ہی سب سے پہلے کپڑے سیے، اور یہ نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے بیچ میں تھے نبی۔ لیکن یہاں پر ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ انہ کانا صدیقا نبیا۔ پہلے ہم آپ کو معلوم ہوا کہ ہم نے مریم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا کہ وہ بھی صدیقہ تھیں، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، پھر اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ صادق الوعد تھے، یعنی وعدے کے سچے تھے، اور وہ بھی ایک طرح سے صدقہ، صدیق، صدقہ، سب ایک ہی روٹ سے نکلنے والے الفاظ ہیں۔ اب یہاں پر ہم ادریس علیہ السلام کا ذکر پڑھ رہے ہیں 4th نمبر پر، کہ وہ بھی صدیق تھے اور نبی تھے، اور ساتھ میں ایک اور بات ہم پڑھ رہے ہیں، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھایا تھا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ بلند مقام پر اٹھایا تھا؟ بعض لوگوں نے اس کا مطلب رفع الی السماء لیا ہے، حالانکہ یہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا، اور یہاں پر دراصل قرآن کے الفاظ یہاں پر ان کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ تو کوئی صحیح حدیث میں تو کوئی مطلب اس کا واضح نہیں ہے، لیکن اسرائیلی روایت میں ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کا ذکر ملتا ہے۔ تو یہ بات کافی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے لیے پہلے جو ہم جس بات پر یقین کریں گے وہ اوتھینٹک حدیث پر عمل کریں گے یا اس کو صحیح مانیں گے۔ اسرائیلیت ہمارے نزدیک نہ اللہ کے رسول نے جس اس کے بارے میں فرمایا تھا اسرائیلیت کے بارے میں کہ اسرائیلی روایت اگر سامنے آتی ہے تو نہ تردید کرو نہ اس کو مانو بلکہ اسے چھوڑے رکھو۔ تو یہاں پر دراصل اس سے مراد ان کے مرتبے کی بلندی ہے، کیونکہ ان کو ایک تو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر گئے تھے تو وہاں پر آپ کو ادریس علیہ السلام بھی، ان سے بھی ملاقات ہوئی، اور وہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم کو سب نبیوں کے نام نہیں ملتے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ساتھ میں عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ملتا ہے ہم کو، اور وہاں پر ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر ملتا ہے، یوسف علیہ السلام بھی دکھائی دیے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام۔ تو چونکہ ان نبیوں میں، ان معراج کے موقع پر خاص خاص نبیوں سے ہر آسمان پر آپ کی ملاقات ہوئی، اور اس میں ادریس علیہ السلام بھی تھے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک نبیوں میں بھی افضل تھے، نبوت میں بھی افضل تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز کیا اور ایک طرح سے ان کو بلند مرتبہ بھی عطا کیا۔ اب چونکہ ہم کو صحیح احادیث میں ادریس علیہ السلام کا بہت زیادہ ذکر نہیں ملتا، لہٰذا ہم کو اس کی تفصیل میں نہیں پڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے جو صحیح بات کا علم ہے۔ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا۔ یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیت ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ یہاں پر سجدہ آیا ہے، اور سجدے تلاوت ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے، لیکن کرنے کو پسند کیا گیا ہے، آپ کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور اگر آپ حالت حیض میں ہیں یا کچھ اس طرح کی سچویشن ہے تو آپ اپنا سر بھی جھکا دیں تو کافی ہو جائے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جتنے لوگ تھے ان پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور نوح علیہ السلام کی نسل میں سے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں صرف نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ سوار ہوئے تھے بس وہی لوگ بچے تھے، باقی ساری دنیا سمندر کی طرح زمین پر اللہ تعالیٰ نے پانی کو اس طرح سے پھیلا دیا تھا کہ ہر چیز غرق ہو گئی تھی. پھر ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آگے بڑھے، اسرائیل کی نسل سے آگے بڑھے، اور یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا، چن لیا تھا ہم نے ان کو. وممن ہدینا وجتبینا، آپ دیکھیں یہ بہت بڑی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ ہدایت ملنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے چن لیا جانا. ہم میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جن کے سامنے بہت دفعہ ایسے مواقع آئے ہوں گے کہ وہ چاہیں تو اللہ کے چنے ہوئے پسندیدہ بندے بن سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو لہٰذا نقصان اور گھاٹے میں رہے. تو وجتبینا، ہم نے ان کو چن لیا تھا. مجتبہ بھی اسی سے ہے. تو اب آپ اور میں یہاں پر رک کر دیکھیں ذرا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا. ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہدایت پر چلنے والے لوگ ہیں یا اپنی من مرضی سے کرنے والے لوگ ہیں، کہ جو بھی معاملات درپیش ہیں بس جو اپنی مرضی ہے اس کے مالک ہم بن جائیں اور جو چاہیں کریں؟ نہیں. اور یہ بندوں کی صفت ہی بتائی گئی. آپ اگر ہم سمجھتے کہ ہم کو ہدایت ملی اللہ کی طرف سے یا اللہ نے ہم کو چن لیا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کے سجدوں کی کثرت بتائے گی کتنا آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے، کتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ سے تعلق میں ہیں. کیونکہ جب بھی ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں یا آتی ہیں، خر سجدا و بکیا، تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں. یہ رونا جو ہے دراصل، کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قرآن کی آیات کی تلاوت کرو اور جب جنت کا ذکر آئے اور جب دوزخ کا ذکر آئے، تو جیسے ایکسپریشن ہمارے ہونے چاہیے، ہمارے چہرے کے تاثرات، وہ ضرور ہوں ہمارے ایسے کہ جب جہنم کا ذکر آئے تو ہم روئیں یا پھر رونے کی صورت تو ضرور بنائیں. یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں اسوہ نظر آتا ہے. اور آپ نے فرمایا، تو یہ وہ لوگ تھے جن کو ہدایت ملی، جن کو چن لیا گیا تھا، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی تو وہ سجدے میں گر جاتے تھے روتے ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ دیکھا صحابہ اکرام ساتھ بیٹھے ہوئے اور باتیں کر رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس بات کو جانتے جو میں جانتا ہوں یا جو بھی واقعات پیش آنے والے ہیں آخرت میں انسان کے ساتھ، تم اگر اس کو جان لیتے تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ. اور اللہ تعالیٰ کی آیت آپ دیکھیں، کیوں رونے کے لیے کہا گیا کہ تم کو نہیں رونا ہے تو کم از کم رونے کی سی صورت تو بنا لو. اور یہ کس صورت میں پاسبل ہے؟ جب ہم کو تجوید سے اور ترجمے سے قرآن سمجھ میں آئے گا اچھی طرح سے، جتنی زیادہ خوش الحانی کے ساتھ ہمارے سامنے تلاوت کی جائے گی اتنا زیادہ وہ ہمارے دلوں میں اترتا چلا جاتا ہے. تو تتلا علیہم آیت الرحمن، جب آیت تلاوت کی جاتی ہے رحمان کی، خر سجدا و بکیا، فوراً سجدے میں گر پڑتے روتے. تو اب یہ ہمارے پاس کرائیٹیریا ہم کو دے دیا گیا ہے، ایک طرح سے کسوٹی فراہم کر دی گئی ہے کہ اگر ہم کو جانچنے اپنے آپ کو کہ ہم ہدایت یافتہ لوگوں میں ہیں یا نہیں ہے، یا ہم چنے ہوئے لوگوں میں ہیں یا نہیں ہے، تو اللہ کی آیت پڑھ کر ہمارا حال کیا ہوتا ہے، ہمارے سجدوں میں وہ تاثیر ہے یا نہیں ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ صرف ایک بوجھ سمجھ کر سجدے کیے جا رہے ہوں، نماز کو بوجھ سمجھا جا رہا ہو. میں جو سر بس سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو سجدے کیسے مطلوب ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو؟ کہ آپ یکسو ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی خشیت آپ کے اوپر طاری ہو، ہیبت سے دل لرز رہے ہوں. تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں، چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کا یہی حال ہوتا ہے، خر سجدا و بکیا، گر پڑتے ہیں فوراً سجدے میں، بے اختیار ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے. اب لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ ایسا ہوتا آیا ہے کہ ایک دور بہت اچھا گزرتا ہے، لیکن کسی بھی، چاہے وہ کوئی ٹیم ورک آپ لے لیں، کوئی آرگنائزیشن، کوئی جماعت، کوئی بھی، ہمیشہ شروع میں شروع کے لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک عزم ہوتا ہے، قربانی یا وہ زیادہ قربانی دینے والے ہوتے ہیں، اور ان کے دل میں وہ خدمت خلق، وہ خیر خواہی ہوتی ہے. لیکن جو بعد والے لوگ آتے ہیں، جب ان کو ایک پورا بنا بنایا سیٹ اپ ملتا ہے ہر چیز کا، تو وہ ایک دین کے کام کو بھی ایک بس رسم و رواج کی طرح نبھاتے چلے جاتے ہیں، کوئی روح نہیں اندر سے. تو یہاں پر انہی لوگوں کی بات کی جا رہی ہے آیت نمبر 59 میں. فخلف من بعدہم خلف اداؤ الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. کتنا دکھ ہوتا ہے سن کر یا پڑھ کر کے، پھر کیسے وہ ناخلف پیدا ہوئے لوگ. قرآن دراصل پوری ہسٹری ہے، ہسٹری کو واضح کرتا ہے، تاریخ ہمیں بتاتا ہے کہ اس میں ہر دور کی ہسٹری بتا دی گئی ہے کہ بنی اسرائیل ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، عیسائیوں نے کیا معاملہ کیا، مسلمان کیا کر سکتے ہیں آگے چل کے. تو پہلے ہی بتا دیا گیا کہ دیکھو تم یہ اور یہ نہ کرنا، اور اگر تم سے ہو بھی جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، تم توبہ کر لینا. تو سب سے بہترین اگر کوئی صحیح اوتھینٹک کتاب ہو سکتی ہے، کہیں سے پتہ چل سکتا ہے تاریخ کے بارے میں، تو وہ ہم کو قرآن ہی سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر بھلا اور کون ہو سکتا ہے جو جاننے والا ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے تاریخ کے واقعات یہاں پر کہ فخلف، جب پھر اس کے بعد یعنی لوگ ایک دور گزر گیا، تو ان کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوئے، ایسے لوگ جانشین ہوئے، ان کے پیچھے آئے ایسے لوگ، ان کے پیروکار جو سب سے پہلے نماز کو ضائع کرنے والے تھے، ادا الصلات، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا. کیا ہوتا ہے، پہلے دھیرے دھیرے فجر چھوٹتی ہے، پھر جب انسان فجر چھوڑنے لگتا ہے تو تھوڑا سا اور جری اور مضبوط بن جاتا ہے، بہادر بن جاتا ہے. اب پھر عشاء بھی چھوڑنے لگتا ہے کہ اچھا چلو عشاء چھوڑ دیتے ہیں. جب فجر اور عشاء چھوٹنے لگتی ہے تو پھر شیطان اس طرح سے حاوی ہوتا رہتا ہے کہ اچھا کیا ضرورت ہے یہ اپنے سارے کام کاج بزنس مصروفیت چھوڑنے کی، چھوڑ دو بعد میں پڑھ لیں گے، قضاء عمری کر لیں گے، چلو اثر بھی چھوڑ دو. اب میں اتنا تھکا آیا ہوں، ظاہر سی بات ہے ابھی میں سونا چاہتا ہوں، مجھے سونے دیا جائے. تو ایسے ناخل پیدا ہوئے جو نماز کو ضائع کرنے والے تھے. اور کبھی کبھی پڑھ کر بہت ڈر بھی لگتا ہے، یقین جانیے اگر ہم آج کے دور کے لحاظ سے سوچیں، اور ہو سکتا ہے پچھلا دور بھی جو گزرا ہے وہ یہی ہو، کیونکہ تقریباً ہم دیکھتے ہیں 250-300 سال سے ہماری امت مسلمہ کس طرح سے تنزل اور انحطاط کا شکار ہے. تو ایسے ہی یعنی وہ ناخلف میں کہیں ہم تو نہیں آتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام تو ایسے نہیں تھے، نمازوں کو ضائع کرنے والے نہیں تھے. وہ تو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوا کرتی تھی نماز. نماز چھوڑنا تو دور کی بات، وہ لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. تکبیر اولا سے چھوڑنا نہیں چاہتے تھے وہ، کہ نماز کو تکبیر اولا سے اگر کبھی انہوں نے مس کر دیا تو انہوں نے اپنے آپ کو سزائیں دی، کئی غلام آزاد کیے، ایسے تھے وہ صحابہ کرام. اور اس زمانے کے تو یقین جانیے منافق بھی نماز با جماعت پڑھا کرتے تھے، پہلی صف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر. یہ منافقین تھے جو نماز پڑھتے تھے. یعنی اس زمانے میں تو منافقین کے تعلق سے بھی یہ تصور ہی نہیں تھا کہ وہ نماز نہیں پڑھیں گے، کیونکہ نماز نہ پڑھنا یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ پھر یہ پکا منافق ہے. لیکن آج آپ خود بتائیے، اداء الصلاۃ، نماز کو ضائع کرنے والے، واتبع الشہوات، اور جب نماز کو ضائع کر دیا تو پھر شیطان کی پیروی میں، نفس کی پیروی میں لگ گئے. نفس پرستی میں انسان جب مبتلا ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر بدترین معبود یا بدترین ساتھی کوئی اور نہیں انسان کے لیے، جو جب وہ خواہشات میں مبتلا ہوتا ہے، خواہشات کے پیچھے بھاگتا اور دوڑتا چلا جاتا ہے. تو نماز کو ضائع کرنے کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے آپ بتائیں؟ شہوات کی پیروی، نفس کی پیروی. اور سب سے بدترین معبود جس کی پوجا کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ انسان کا اپنا نفس ہے. اور تم نے دیکھا اس شخص کو، من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنے خواہشات نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے، اپنا رب بنا لیا ہے نعوذ باللہ. تو جو لوگ پھر نماز کو ضائع کرتے ہیں، یہ پھر وہ لوگ ہوتے ہیں جو خواہشات نفس کی پیروی میں لگ جاتے ہیں، شیطان ان کے اوپر پھر حاوی ہو جاتا ہے اور شیطان ان کو پھر چھوڑتا نہیں ہے. تو جن لوگوں نے نماز پڑھنی چھوڑ دی، یہ نماز سے غفلت اور بے پرواہی برتنے لگے، اور یہ ہر امت کے زوال اور انحطاط کا پہلا قدم ہے، پہلا اسٹیج ہے یہ، نماز کو ضائع کرنا. کیونکہ نماز دراصل وہ سب سے پہلی چیز ہے، وہ رابطہ ہے، سب سے اولین رابطہ جو مومن کا اللہ تعالیٰ سے تعلق کو جوڑنے کا ذریعہ بنتا ہے، نماز. اور یہ مومن کے زندہ ہونے کی علامت ہے اصل میں، کہ وہ یعنی ہمیں دیکھنا ہے اس کی روح زندہ ہے یا نہیں، اس کا دل زندہ ہے یا نہیں، تو ہم دیکھیں گے کہ وہ نماز کا پابند ہے یا نہیں ہے. کیونکہ یہی دراصل نماز اللہ تعالیٰ کے تعلق سے دن اور رات جوڑے رکھتی ہے مومن بندے کو، اور اسے اللہ تعالیٰ کی بندگی کے گرد ہی وہ محصور کر کے رکھ دیتی ہے. وہ اس مرکز سے پھر ہٹتا نہیں ہے، یہ نماز اسے اس مرکز سے ہٹنے نہیں دیتی کہ نہیں تمہیں یہیں ٹھہرے رہنا ہے. وہ نماز پکڑ لیتی ہے اسے کہ تمہارا مرکز، تمہارا محور بس یہی اللہ کی ذات ہے. تو وہ نماز اس کو اس ذات سے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے یا پھر اللہ کی عبادت سے ہٹنے نہیں دیتی، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں ایک طرح سے آ جاتا ہے. کیونکہ نماز کو کیا کیا گیا؟ نصف نصف تقسیم کیا گیا نا بندے کے اور رب کے درمیان. تو یہ دراصل ایک بہت ہی مضبوط تعلق ہے جو بندھن کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. اور جب جیسی نماز چھوڑتا ہے انسان، تو وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس کے دل میں خیال بھی نہیں آتا، پھر وہ کوئی نیک عمل بھی نہیں کرتا. جب اس نے نماز چھوڑ دی تو نماز تو سب سے پہلا نیک کام تھا، جب نماز چھوڑی تو وہ دوسرے بھی نیک کام چھوڑتا چلا جاتا ہے. تو یہ ہر انبیاء کی امت کے بگاڑ کا طریقہ جو شروع ہوا وہ نماز کو ضائع کرنے والے لوگ تھے، اور نماز کو ضائع کرنے سے بگاڑ شروع ہوتا ہے پھر، یقین جانیے. اور اسی طرح سے ہر آرگنائزیشن میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ پھر نہیں رہتے جو شروع میں جس مقصد کو لے کر اٹھے تھے. تو نماز بہت ہی ایک اہم رکن ہے، اسے نہ چھوڑیں، اسے ترک نہ کریں. دوسرے تمام جو عبادات ہیں ان کی چھوٹ دی گئی، یعنی حج استطاعت ہے، راستہ پر امن ہے، تبھی حج آپ پر فرض ہے، ادروائز نہیں. اسی طرح سے رمضان کے روزے، اگر آپ کے اندر قوت ہے، طاقت ہے، آپ حالت سفر میں نہیں ہیں، آپ بیمار نہیں ہیں، آپ کو تبھی روزے رکھنا ہے، ورنہ آپ چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں قضا پوری کر سکتے ہیں. اسی طرح سے زکوٰۃ، آپ صاحب نصاب ہیں تبھی آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. لیکن نماز ایک واحد ایسا فریضہ ہے جو آپ کو میدان جنگ میں، سفر میں، حضر میں، ہر جگہ آپ کو ہر حال میں پورا کرنا ہے. آپ کو نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے. آپ کا جو شیڈول ہے وہ کتنا ہی بزی شیڈول کیوں نہ ہو، کتنی ہی اہم بزنس میٹنگ کیوں نہ ہو، شادی کی تقریب کیوں نہ ہو، نماز آپ نہیں چھوڑ سکتے. اور ایسا کیا ہے لوگوں نے، ہم جانتے ہیں کہ کئی ایسے نیک بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ ان کے نزدیک یہ جو شادی بیاہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، شادی بیاہ میں بھی ان کی شادیاں ہوئی، انہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا. اور ہمارے یہاں پر تو سب سے پہلا جو آتا ہے مسئلہ کچھ تقریبات میں کہ بس نماز کو چھوڑ دو، سب سے پہلے نماز چھوٹتی ہے. اور بعض اوقات تو کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ نماز کو ضائع اس طرح سے کرتے ہیں کہ نماز سے غفلت برتتے ہیں، یا تو باجماعت نماز نہیں ادا کرتے، یا پھر باجماعت ادا بھی کرتے ہیں تو باجماعت وقت پر ادا نہیں کرتے، لیٹ جاتے ہیں، ہمیشہ کے لیٹ لطیف. تو ایسے لوگ بھی مطلوب نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کو. سستی اور بے دلی سے ادا کرنا، بغیر سوچے سمجھے ادا کرنا، جلدی جلدی ٹھونگے مارنا، یہ ساری باتیں نماز کو ضائع کر دینے کے معنوں میں آتی ہیں. تو وہ نماز کو ضائع کرنے والے تھے. بعد میں جو لوگ ہوئے ادا اس صلات کے، نماز ہو سکتا ہے پڑھنے والے بھی رہے ہوں لیکن سستی اور کاہلی سے، دیر سے جاتے تھے، بعد میں چلے جائیں گے، تھوڑا بھی جماعت کھڑی نہیں ہوئی ہے. تو پھر کیا ہوا، وتبع الشہوات، تو پھر وہ شہوات کی پیروی میں لگ گئے، خواہشات کی پیروی میں لگ گئے، تو ان قریب و گمراہی کے انجام دو چار ہوں گے. الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئک یدخلون الجنہ ولا یظلمون شیئا. البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عملی اختیار کر لیں وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی. اب بتایا جا رہا ہے کہ اگر ابھی بھی کچھ تم نے اس طرح سے کام کیے تو کوئی بات نہیں، بگڑا نہیں ہے کچھ بھی، لوٹاؤ، پلٹاؤ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. جو بھی عمل صالح کرے گا، توبہ کر لے گا، اللہ تعالیٰ پھر اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور کوئی قسم کا اس پر ظلم ذرہ برابر بھی نہیں ہوگا. اور وہ کیسی کیسے انعامات ہوں گے، جنات ادنی اللتی وعد الرحمن عبادہ بالغیب انہ کان وعدہ ماتیا لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما ولہم رزقہم فیہا بکرۃ وعشیا. ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے درپردہ وعدہ کر رکھا ہے، اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے. وہاں وہ کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے، جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے. سبحان اللہ. تو اگر نماز میں کمی کوتاہی کر دی تھی، بھٹک گئے تھے راہ سے، نماز کو ضائع کر دیا تھا، یا غافل ہو گئے تھے اور اس غفلت کی وجہ سے خواہشات نفس کی بندگی میں لگ گئے تھے اور اسی میں آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ سارے معاملات سب کچھ بگڑ گیا، یا پھر پوری زندگی کو اپنے من مانی زندگی بنا لیا تھا کہ جو چاہو کرو، تو چلے کوئی بات نہیں، اگر ایسا ہو گیا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، تو توبہ کر لو، پلٹ آؤ. اور اس پلٹ آنے کا نتیجہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ بہترین جنتیں تمہیں عطا کرے گا. ہم سب جانتے ہیں کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ محفوظ ہیں اور ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہیں. اور ہمیشہ آپ جنتیوں کی جو خصوصیت پڑھیں گے، خوبصورتی جس میں آتی ہے، کہ وہاں پر کوئی لغو ان کو سننے کو نہیں ملے گا، ہر طرف سلامتی کی صدا ہوگی. تو کوئی بےہودہ بات، کوئی فضول گفتگو، کوئی گندی بات سننے میں نہیں آئے گی. وہاں کا پورا ایک جو ماحول ہوگا بالکل صاف ستھرا پاکیزہ ماحول ہوگا، اور جس کا ہر فرد، یعنی جو بھی جنت میں جانے والے ہوں گے، وہ سب بہت ہی بہترین قسم کے لوگ ہوں گے. وہاں پر کوئی غیبتیں، گالیاں، فحش باتیں یا کوئی اور اس طرح کی بری آوازیں سننے کو نہیں ملے گی. وہاں آدمی جو کچھ بھی سنے گا وہ اچھی بات ہوگی، بہترین باتیں ہوں گی، اور یہ وہی محسوس کر سکتا ہے جس کا ذوق اچھا ہو، اور آج دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب الحمدللہ ہماری پرائیورٹیز بدل جاتی ہیں، ہماری پسند ناپسند بدل جاتی ہیں، ہم کو انہی لوگوں کی گفتگو میں بیٹھ کر مزہ آنے لگتا ہے جو ہمارے ہم مزاج ہوں. دنیاوی باتوں میں، فلموں کی باتوں میں، موویز میں یا ڈراموں کی باتوں میں ہمارا دل نہیں لگتا. کیوں؟ کیونکہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہ ذوق سلیم دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ ذوق سلیم کس وقت عطا کرتا ہے؟ جب آپ قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک کسوٹی فراہم کر دیتا ہے آپ کے لیے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے تیار کر رکھی ہیں ساری نعمتیں؟ جنتیں اپنے نیک بندوں کے لیے. تلک الجنت التی نورس من عبادنا من کان تقیا، یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہا ہے. سبحان اللہ، جو بچتا رہا ہے. تقیہ کا لفظ آیا ہے. اور اپنے بندوں میں سے تو جو اللہ کے بندے ہوں گے تو پھر لازمن وہ کس کے بندے نہیں ہوں گے؟ وہ شیطان کے بندے نہیں ہوں گے. اور ہم نے پیچھے بات کا آغاز کہاں سے کیا تھا؟ کہ شیطان کی پیروی میں جو پڑ جاتا ہے پھر شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے. اور پھر شیطان ظاہر سی بات انسان کو کہاں لے جاتا ہے؟ گمراہی یا جہنم کے گڑھے میں لے جاتا ہے. تو جو شیطان کی پیروی سے بچ گئے، جو اللہ کے بندے ہیں، جنہوں نے تقوی کے ساتھ زندگی گزاری، پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزاری، ان کے لیے پھر یہ جنت بطور وراثت کے طور پر ان کو دی جائے گی. سبحان اللہ. آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل کرے کہ اللہ ربنا جعلنا منہم. آیت 64، وما نتنزل الا بامر ربک له ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا رب السماوات والارض وما بینهما فاعبده واستبر لعبادتی هل تعلم له سمیہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے. جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے. اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے. وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے. بس تم اس کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو. کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا؟ سبحان اللہ یا رب العالمین. دراصل یہاں پر جو سلسلے کلام کو ایک طرح سے اختتام پر پہنچایا گیا ہے، تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو آپ پر اعتراضات کر رہے تھے، قرآن پر باتیں بنا رہے تھے یا آپ کے اوپر، تو سب کا جواب دے دیا گیا کہ یہ جو وحی آتی ہے، یہ فرشتہ آتا ہے، جبریل امین آتے ہیں، ایسے ہی نہیں آ جاتے. یہ اللہ کے حکم سے سارا کام ہو رہا ہے اور سب اللہ تعالیٰ کی حکمت اس میں پوشیدہ ہے، کار فرما ہے، کیونکہ وہی اصل مالک ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی بندگی پر جمے رہنے کی بات کی گئی ہے کہ اس کے راستے پر مضبوطی کے ساتھ چلو اور اس راستے میں جو بھی مشکلات آئیں، جو بھی مصائب آئیں، ان کا صبر کے ساتھ مقابلہ کریے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تسلی ہے اصل میں. اور کبھی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیتوں کا نزول ہونے میں کچھ دیر ہو جائے تو اس پر پریشان نہ ہو، بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات پر راضی رہو اور عزم کے ساتھ وہ کام انجام دیتے چلے جاؤ جو ایک بندے اور رسول کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے سپرد کیا ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد. تو فرشتوں کا نزول اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، آپ ہمارے پاس جیسے آیا کرتے ہیں اس سے زیادہ دفعہ کیوں نہیں آتے؟ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، یعنی یہ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ جبریل امین آئیں، ملاقات ہو. تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، ہم تو صرف اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے. اور پھر تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے. ابو درد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو چیز اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کر دی وہ حلال ہے، اور جو حرام کی وہ حرام ہے، اور جس سے سکوت اختیار کیا وہ معاف ہے. لہٰذا تم اللہ کی دی ہوئی معافی قبول کرو، کیونکہ اللہ بھولنے والا نہیں. پھر آپ نے یہی والی آیت تلاوت کی. یہ مستدرک الحاکم کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے. تو آپ نے دیکھا کہ پیچھے سے جو سلسلہ کلام چلتا آ رہا ہے کہ جو لوگ اس ہدایت پر عمل کریں گے، جو چنے ہوئے لوگ ہوں گے، وہ کامیاب ہوں گے، اور جو ناخلف لوگ ہوں گے، جو نافرمان ہوں گے، وہ نماز کو ضائع کرنے والے ہوں گے، شیطان کی پیروی کرنے والے لوگ ہوں گے. اور اس لیے آیت نے کہ جنہوں نے شہوات کی پیروی کی، خواہشات نفس کی پیروی کی، تو ان کا جو بتایا گیا تھا کہ فسوف یلقون غیا، وہ عنقریب گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے. تو غی کا جو مطلب ہوتا ہے کہ اس کا جو خاص مطلب یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق انسان کا ٹوٹ جاتا ہے، انسان اپنی خواہشات کا بندہ بن جاتا ہے، اور شیطان چاہتا یہی ہے کہ انسان گمراہ ہو اور صرف اپنے دل کی مانتا چلا جائے. اور پھر اس کے لیے وہ نافرمانیوں کی راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں، وہ گمراہی پر مزید آگے چلتا چلا جاتا ہے. اور ایک اور بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اسی کا پھر نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان جہنم کا مستحق بن جاتا ہے اور سیدھا وہ جہنم کی اسی گھاٹی میں جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ غی جہنم کی گھاٹی کا نام بھی ہو, جہاں خواہشات کے جو بندے ہوں گے, جیسے ہوا ہم پڑھتے ہیں اور ہاویہ جہنم کی ایک گھاٹی ہے, وہ بھی وہاں پر وہ خواہشات کے بندے جائیں گے. تو ہو سکتا ہے اس کا نام غوا یا اس طرح سے بھی کچھ ہو, اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. تو نماز کو نہ چھوڑیں اللہ کے لیے. نماز یقین جانیے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرتی ہے, اور اللہ تعالیٰ سے تعلق جب چھوٹ جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ شیطان ساتھی بن جاتا ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک اللہ نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں, انہیں ضائع نہ کرو, اور کچھ چیزوں سے روکا ہے, ان کی اہانت نہ کرو, اور کچھ چیزوں سے تم سے درگزر کیا ہے بھول کی بنا پر نہیں, لہٰذا ان میں چھان پھٹک نہ کرو. یہ دارقطنی کی روایت ہے. تو فرشتے بھی اللہ کے حکم سے اترتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی سارے کام انجام دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو بھی مشکلات پیش آئیں اس پر انسان کو چاہیے کہ وہ ثابت قدمی سے جمع رہے اور ڈٹا رہے, اور پھر اللہ تعالیٰ سے امید رکھے. بس تم اس کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو. اور کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر بھلا آ سکے یا اس کے ہم پلہ ہو؟ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی شان سب سے نرالی ہے. اور سورہ اخلاص میں ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ قل ہو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو اللہ تعالیٰ کے جو یہاں پر, کیونکہ نام کا بھی آیا ہے نا, هل تعلم له سمیا, تو اللہ تعالیٰ کے ہم نام تمہیں کوئی اور ملے گا بھلا؟ تو اللہ تو الہ ہے, کیا کوئی دوسرا الہ بھی تمہارے علم میں ہے؟ اگر نہیں ہے اور تم جانتے ہو کہ نہیں ہے, تو پھر تمہارے لیے اس کے سوا اور راستہ ہی کون سا ہے کہ اسی کی بندگی کرو اور اسی کے حکم کے بندے بن کر رہو. کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا نا کہ جو کفار مکہ تھے وہ اپنے بتوں کے لیے کچھ اور نام استعمال کرتے تھے, اور اللہ صرف وہ اللہ ہی کے لیے استعمال کرتے تھے. اللہ ان کے یہاں موجود تھا اور ان کو معلوم تھا کہ زمین اور آسمان صرف اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں. بڑی مشکلوں سے نجات صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہی دیتا ہے, یعنی یہ نظریہ ان کا تھا کفار مکہ کا. تو اللہ نام موجود تھا, اور یہ نام ایسا تھا کہ کوئی کسی اور کو وہ الہ یا اللہ کہہ کر نہیں پکارتے تھے, اپنے بتوں کے انہوں نے کچھ اور نام رکھے تھے. تو کہا جا رہا ہے کہ کوئی ہے اللہ تعالیٰ کا ہم نام یا ہم مقام یا ہم پلہ؟ اور ظاہر سی بات ہے جواب نہیں میں ہے, 100% نہیں میں, نہیں میں. تو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی کی جائے. تو صرف اور صرف عبادت کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا صحیح بندہ بنائے اور اسی کی بندگی میں ہم کو لگائے رکھے یہاں تک کہ ہمیں موت آ جائے, اور جس وقت ہمیں موت آئے تو ہم فرما بردار ہوں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا